الحمد لله المنعم المحسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خير الأنام وعلى آله وأصحابه وأزواجه العظام وأتباعه وأحبابه ورفقائه البررة الكرام أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم بہت سارے عمل انسان ناپسند کر کے چھوڑ دیتا ہے حالانکہ وہ اچھے ہوتے ہیں اور بہت سارے عمل انسان اپنی پسند سے کر گزرتا ہے حالانکہ وہ برے ہوتے ہیں ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ انسان حق و باطل کا معیار اپنی عقل کو سمجھتا ہے جب کھرے اور کھوٹے کو پرکھنے کا معیار کسی شخص کی عقل ہو تو پھر یہ شکل اور یہ صورت پیدا ہوتی ہے کہ مجھے ایک چیز بھلی معلوم ہوتی ہے میں اسے کرتا ہوں ایک چیز بری معلوم ہوتی ہے میں اسے نہیں کرتا ہوں لیکن ضروری تو نہیں کہ میری پسند اور رب کی پسند ایک ہو ہرگز لیکن دین تو اللہ کی پسند کا نام ہے چنانچہ اللہ نے خود دین کے لیے اپنی پسند کے یہ لفظ استعمال کیے رضیت لکم الاسلام دینا کہ میں نے تمہارے لیے بطور دین کے اسلام ہی کو پسند کیا ہے اس کے علاوہ دوسری کوئی چیز نہیں جسے آپ آفاقی دین کہہ سکیں نازل کردہ دین کہہ سکیں اسلام کا نام دے سکیں وہ صرف وہی دین ہے جسے میں نے پسند کیا اور اس کا نام میں نے اسلام رکھا اور ساتھ میں یہ بھی واضح فرما دیا کہ قیامت تک آنے والی مخلوق کے لیے میں نے جو کچھ نازل کرنا تھا جو کچھ اتارنا تھا وہ میں نے جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتار دیا مکمل فرما دیا اب اس میں کوئی گنجائش میں نے نہیں چھوڑی کہ 15 دن بعد یا 15 سال بعد یا 1500 سال بعد کوئی شخص آ کر کے یہ کہے کہ اس میں گنجائش تھی یہ چیز اس میں کم رہ گئی اس لیے کہ یہ دین الیکشن سے پاس نہیں ہوا کہ آپ ہر 5 سال بعد اس شخص کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک چلائیں اور اسے ہٹا دیں اور اس کی جگہ دوسرا لے آئیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے اسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پسند کیا ہے اور اللہ اپنے بندوں کی خامیاں اور خوبیاں خوب جانتا ہے اسے اچھی طرح معلوم ہے میرے بندو کو کس دور میں کس چیز کی ضرورت ہے. تو ہر دور کے تقاضے پورے کرتے ہوئے رب العالمین نے اسلام کو ہمارے لیے پسند کیا اور اسلام کو ہمارے لیے منتخب کیا. اور اس قرآن کے نازل کرنے کے بعد اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک استاذ کی حیثیت سے صحابہ کرام کو ایک رسول دیا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ اچھی طرح جانتے ہیں ایک شخص محض ڈاکٹری کی کتاب پڑھ کر وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا. کتابیں بہت ساری ہیں, ہر زبان میں ملتی ہیں. بازار میں جائیں گھریلو حکیم, گھریلو ڈاکٹر, ہوم ڈاکٹر کے نام سے کتابیں ملتی ہیں, اردو میں, انگریزی میں, مختلف زبانوں میں. اب ایک آدمی وہ کتاب خرید لے اور پھر ڈاکٹری کی دکان کھول لے, تو یہ انسانیت کی خدمت نہیں. وہ اس طرح کرنے سے قبرستان تو آباد کر سکتا ہے مگر انسانیت کی خدمت کبھی نہیں کر سکتا. اس کے لیے استاد کی ضرورت ہے. آپ دیکھتے ہیں پانچ پانچ چھ چھ سال ڈاکٹر میڈیکل کالجوں میں گزارنے کے بعد پھر ہاؤس جاب ان کے لیے شرط ہے. وہ اس لیے شرط ہے کہ پریکٹس, پریکٹیکلی ان کو جو چیز انہوں نے تھیوری پڑھی ہے وہ پریکٹیکلی اسے حاصل کریں. کسی بڑے ڈاکٹر کے سامنے دیکھیں آپریشن کیسے ہوتا ہے, بیماری کیسے دور ہوتی ہے, علاج کیسے ہوتا ہے, انجیکشن کیسے لگتا ہے. اسی طرح آپ بازار میں دیکھیں بے شمار کتابیں ہیں مٹھائی بنانے کی, باورچیوں کے مطلب کی. آپ وہ کتاب پڑھیں اور سوچیں کہ میں آج بہترین قسم کی بریانی پکا لوں گا, ہرگز نہیں. آپ کسی ماہر باورچی کے سامنے بیٹھ کر کچھ دن گزاریں گے, سیکھیں گے. یہ تو ہے کہ اتنی اتنی چیزیں ڈالیں, لیکن پیاز کو لال کتنا ہونا چاہیے, سفید کتنا رہنا چاہیے, یہ ساری چیزیں تجربے سے حاصل ہوتی ہیں. صرف قرآن مجید پڑھنے کے بعد, صرف قرآن کو پڑھنے کے بعد آپ ڈاکٹر پرویز تو بن سکتے ہیں لیکن مسلمان کبھی نہیں ہوتے, کبھی نہیں ہوتے. اس لیے کہ قرآن ایک تھیوری ہے, اس کے لیے رب العالمین نے ایک استاد کا انتخاب کیا ہے اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم قرآن سمجھنے کے لیے, قرآن سیکھنے کے لیے, قرآن پڑھنے کے لیے, قرآن کے معنی اور مطالب پر غور کرنے کے لیے, قرآن کی باریکیاں جاننے کے لیے, قرآن کی اسرار و رموز تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ہم محتاج ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اللہ نے محتاج بنا دیا. اسی لیے قرآن کے ساتھ رسول کو بھیجا اور پوری کی پوری امت کو یہ بتا دیا, انا انزلنا الیک ذکرا لتبشر للناس ما انزل الیہم. اے حبیب, ہم قرآن اگر چاہتے تو عیسیٰ موسیٰ کسی پر بھی اتار سکتے تھے, ہم کسی پر اتار سکتے تھے اس قرآن کو. یہ آپ کی امت میں سے ہم ابو بکر, عمر, عثمان کسی پر اتار سکتے تھے, لیکن انا انزلنا الیک ذکرا, ہم نے اس ذکر کو, اس قرآن مجید کو, اس کلام پاک کو ہم نے آپ کی طرف اتارا, جس میں واحد مقصد صرف اور صرف ایک ہی مقصد تھا اور وہ مقصد یہ تھا, نہیں تو بچنا للناس ما انزل الیہم, تاکہ آپ اپنی زبان مبارک سے لوگوں کو بتائیں ہم نے ان کے لیے کیا اتارا ہے. وہ عربی تو جان لیں گے, لغت کی بنیاد پر اس کے معنی تو نکال لیں گے, اس لفظ کا یہ مطلب ہے, اس لفظ کا یہ مطلب ہے, لیکن اس میں کیا راز پنا ہے جب تک آپ باتیں نہیں کرو گے وہ نہیں جان سکیں گے. ارے خود صحابی, قرآن مجید کی آیت عربی ہے, صحابی رسول ہے, قرآن مجید کی آیت سنتا ہے کہ تم اس وقت تک روزہ جب رکھتے ہو تو اس وقت تک کھاتے پیتے رہو, حتی اذا بجرنکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر, صبح کے وقت جب تک سیاہ دھاگا سفید دھاگے سے واضح نہ ہو جائے اس وقت تک تم کھاتے پیتے رہو. اب اس نے کیا مفہوم سمجھا, دو دھاگے لیے, ایک کالا ایک سفید, تکیے کے نیچے رکھ لیا اور گھڑی گھڑی اٹھ کے دیکھتا ہے کہ دونوں دھاگے نظر آ رہے ہیں واضح, یہ کالا سفید پتا چل رہا ہے یا نہیں اندھیرے میں؟ یعنی جب روشنی ہو گئی اور دیکھا کہ ہاں کالا الگ نظر آ رہا ہے سفید الگ نظر آ رہا ہے تو اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا. صحابی عربی زبان جانتا ہے لیکن قرآن کے معنی کو اس نے عقل سے سمجھنے کی کوشش کی, نہیں سمجھ سکا. حالانکہ صحابی ہے, اللہ کے رسول کے پاس جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں نہیں, اس آیت کا مطلب یہ نہیں کہ دو دھاگے لے لو, ایک کالا ایک سفید, ان کو دیکھتے رہو. فرمایا سیاہ دھاری, سیاہ دھاگے سے مراد رات کی سیاہی ہے اور سفید دھاگے سے مراد دن کا اجالا. فرمایا جب دن کا اجالا رات کی سیاہی سے واضح ہو جائے, جسے آپ صبح صادق کہتے ہیں, کھانا پینا چھوڑ دیں, جو اذان کا وقت ہے, صبح کی اذان کا جو وقت ہے اس وقت تک ساری تم کھا سکتے ہو، جب وہ وقت آ جائے کھانے پینے چھوڑ دو. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے اسے واضح کیا، حالانکہ الفاظ کچھ بھی ہوں. اب اسی طرح قرآن مجید میں آتا ہے کہ من کان فی ہذہ اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی، جس کا بالکل آسان مطلب یہ ہے جو دنیا میں اندھا ہے آخرت میں بھی اندھا رہے گا. اب کیا قصور ہے بیچارے نابینے کا، وہ خود تو اندھا نہیں ہوا، اللہ نے اسے بینائی سے محروم کیا ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے جو دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا، اس کا کیا قصور؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، اس سے مراد یہ نہیں کہ جو دنیا میں ان آنکھوں سے معذور، نہیں، ان کی آنکھیں ہیں بینا ہیں، دیکھنے والے ہیں، لیکن دین سے اندھے ہیں، دین سے کورے ہیں، دن قیامت کے رب انہیں اندھا کر دے گا. چنانچہ ایک مقام پر اس کی شرح خود قرآن مجید نے کی، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی، جس نے ہمارے قرآن سے منہ موڑا، دنیا میں سزا یہ کہ معیشت تنگ کر دیں گے، آخرت کی سزا یہ کہ اندھا کر کے اٹھائیں گے. قال رب لم حشرتنی اعمی، وہ کہے گا رب العالمین دنیا میں تو میری آنکھیں تھیں، بڑی خوبصورت آنکھیں تھیں، دیکھنے والا تھا، دنیا مجھے دور اندیش کہا کرتی تھی، سب کچھ تھا، لیکن آج تو نے مجھے نابینا کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک الیوم تنسی، ہمارا قرآن تیرے پاس آیا تھا، تو نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی تھی، تو نے ہمارے قرآن کو چھوڑ دیا، آج ہماری رحمت نے تجھ سے منہ موڑ لیا، آج ہماری رحمت نے تجھے چھوڑ دیا، تو نے ہماری پرواہ نہ کی، آج ہمیں تیری کوئی پرواہ نہیں، جہاں ایسے اندھا ہو کر زندگی گزارے. تو جب تک ہم قرآن مجید کو نبی سے نہیں سمجھیں گے، حدیث سے نہیں سمجھیں گے، ہم قرآن کے معنی اور مطالب اور اسرار الرموز تک کبھی نہیں پہنچے، کبھی نہیں پہنچے. اب دیکھیے آسان سی چیز ہے، پہلی ربیع الاول سے بڑی دھوم دھام سے شہروں میں چراغاں ہیں، جھنڈیاں لگ رہی ہیں، نالین مبارک کی تصویریں ہیں، جھنڈوں پر جھنڈیوں پر لگی ہوئی ہیں، اسٹیکر چھپے ہوئے ہیں، جشن عید میلاد النبی کے نعرے لکھے ہوئے ہیں جگہ جگہ دیواروں پر، سڑکوں پر، بینروں پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں یہی ربیع الاول تقریباً 63 مرتبہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں یہی ربیع الاول تقریباً 63 مرتبہ آئے، اور دور نبوت کی زندگی میں تقریباً 23 مرتبہ آئے. لیکن کیا دنیا کا کوئی مفتی، دنیا کا کوئی عالم، دنیا کا کوئی فقیہ جو بڑی حدیث پر، فقہ پر، قرآن پر بڑی گہری نظر رکھتا ہو، وہ اس چیز کا ثبوت فراہم کر سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے نبوت سے قبل یا نبوت کے بعد آپ نے کبھی ایک دن بھی اس دن کو اس طرح منایا ہو جس طرح ہمارے ہاں منایا جاتا ہے؟ بلکہ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اچھی طرح معلوم ہوتا ہے، تاریخ کے ہر قاری کو اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیدائش کے دن میں خود مورخین ڈاواں ڈول ہیں، کسی ایک نتیجے تک نہیں پہنچتے، کسی کے ہاں 17 تاریخ ہے، کسی کے ہاں 12 ہے، کسی کے ہاں 13 ہے، کسی کے ہاں 9 ہے، کسی کے ہاں 10 ہے، اسی طرح یعنی 9 سے لے کر 17 تک ایک دن ہے. خود یہی اعتراف اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی زندگی میں اور آپ کے بعد یہ تہوار مسلسل منایا نہیں جاتا رہا. اگر منایا جاتا ہوتا تو پھر یہ تاریخوں میں اختلاف نہ ہوتا. اس کی بالکل واضح اور زندہ مثال آپ دیکھتے ہیں، اب یہ اگست کا مہینہ ہے، 14 اگست آنے والی، جب سے پاکستان بنا ہے یہ 14 اگست کی یہ منائی جاتی ہے، اور بچے بچے کو معلوم ہے کہ پاکستان 14 اگست 1947 ہوگا، بچہ بچہ جانا، اس لیے کہ ہر سال منایا جاتا ہے. اختلاف کی کوئی صورت اس میں نظر نہیں آتی. اب یہاں اختلاف ہی دلیل ہے اس بات کی کہ یہ بات کی چیز ہے، یہ بدعی چیز ہے، یہ بدعی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی زندگی میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ نے اس تہوار کو منایا ہو یا منانے کا حکم دیا. پھر آپ کے بعد بھی جو مختلف مورخین لکھتے ہیں، تقریباً 125,000 صحابہ کرام کی تعداد تاریخ والے لکھتے ہیں، یہ 125,000 کی تعداد بھی صحابہ کرام کی موجود رہی، اس میں ابوبکر صدیق جیسے محبت کرنے والے، عمر فاروق جیسے محبت کرنے والے، عثمان غنی جیسے محبت کرنے والے، علی اور مرتضیٰ جیسے محبت کرنے والے صحابہ کرام، یہ سارے موجود تھے، کسی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دن کو نہیں منایا. اور پھر عقل کی بات یہ ہے مانا اختلافات کو سب ختم کر کے کہ واقعی 12 ربیع الاول اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی پیدائش کا دن ہے, اگر ہم اسے تسلیم کر لیں مان لیں کہ واقعی یہی دن ہے تو یہ بھی تو مسلم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کا دار فانی سے رخصت ہونے کا دن بھی یہی ہے, یہ چیز بھی تو مسلم ہے. آپ کی رخصتی کا دن بھی یہی ہے, دنیا سے جانے کا دن یہی ہے, بلکہ کچھ سال پہلے تک لوگ 12 ربیع الاول کو وفات نبی کے نام سے یاد کرتے ہیں, وفات النبی کے نام, اور آج عید میلاد النبی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. حالانکہ اگر بالکل ناقص عقل رکھنے والا طبقہ بھی ناقص عقل سے بھی سوچے تو یہ دنیا کا فارمولہ ہے, چاہے وہ اسلامی معاشرہ ہو یا غیر اسلامی معاشرہ ہو, یہ پوری دنیا کا فارمولہ ہے. جب خوشی اور غم دونوں ایک تاریخ میں جمع ہو جائیں تو ترجیح غم کو ہوتی ہے خوشی کو. مثال کے طور پر ایک ہی گھر میں بڑے بیٹے کا آج نکاح, گھر میں اگر معاشرہ اس قسم کا ہے جس طرح فی زمانہ رواج ہے, گھر میں ڈھولک بج رہی, بچیاں تالیاں بجا رہی ہیں, باہر وہ بتیاں جو رات کو چراغاں کرتے ہیں وہ لٹکی ہوئی ہیں, بڑا ہلا گلا ہے, شور شرابہ ہے, بڑی رونق ہے جیسے شادی والے گھروں میں ہوتی ہے. لیکن اسی دن اطلاع آ جائے کہ جی دولہا کا چھوٹا بھائی کہیں کارڈ دینے جا رہا تھا, شادی کا کارڈ, اور ایکسیڈنٹ ہوا, وہ مر گیا. بے شک اس کی لاش گھر نہ پہنچی ہو, ہاسپٹل میں ہو یا تھانے میں ہو, کہیں بھی ہو, اطلاع گھر میں آ جائے, ایمانداری سے بتائیے ڈھولک بجتی رہے گی یا ختم ہو جائے گی؟ یقیناً ڈھولک ختم ہو جائے گی, تالیاں بجنی بند ہو جائیں گی, بتیاں بجھا دی جائیں گی. اور کوئی عقل والا یہ نہیں کہے گا آج میرے بیٹے کی شادی ہے یا میری بیٹی کی شادی ہے, بڑے ارمانوں سے یہ دن میری زندگی میں آیا ہے, لہذا جنازے کو مؤخر کر دو, اسے سرد خانے میں رکھوا دو, برف خانے میں رکھوا دو اس کی لاش کو, ہم پرسوں جنازہ پڑھ لیں گے, لیکن یہ دو دن نکاح اور ولیمے کے نمٹ جائیں, اس کے بعد پھر دیکھیں کبھی, بلکہ فوراً یہی اعلان ہوگا, اخباروں میں ہوگا, سب کچھ ہوگا, ہم نے اپنے بیٹے کے حادثے کی وجہ سے جو ہے ولیمے کو مؤخر کر دیا, منسوخ یہ ولیمے کا اعلان ہوگا, نکاح کو مؤخر کر دیا, شادی کی ساری تقریبات ختم ہو جائے. ارے جب ہمارا بیٹا فوت ہوتا ہے اس تاریخ کو ہماری خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں اور غم کو ہم ترجیح دیتے ہیں, اور امام الانبیاء سید الکونین والآخرین یہ اگر دنیا سے رخصت ہو ہم خوشیاں منائیں, ہم اس دن کو عید کا دن منائیں, اور تعبیر یہ پیش کریں کہ آپ کی پیدائش کا دن چونکہ یہی ہے, اگر پیدائش کا دن ہے تو وفات کا دن بھی تو یہی ہے, تو غم ہی کو ترجیح ہوگی, عقل کے خلاف, عقل کے منافی ہے یہ چیز. آپ دیکھیے صحابہ کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے طریقہ کار پر کس طرح عمل پیرا ہوتے, کس طرح, معمولی سے معمولی بات بھی بظاہر وہ اچھی ہے, ہمیں اچھی لگتی ہے, ہمارے جی کو بھاتی ہے, بظاہر ہمیں کوئی برائی نظر نہیں آتی, لیکن شریعت کی نظر میں برائی ہے وہ بری ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جا رہا ہے مکہ میں کافر بنا کر, کرو ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے, ہم حج عمرہ کے ارادے سے آئے ہیں اور واپس چلے جائیں گے, ہمیں یہ سعادت حاصل کر لینے دی جائے. حضرت عثمان جاتے ہیں تو آج کی ردا جو ہے, چادر جو ہے وہ آدھی پنڈلی تک بندھی ہوئی, یعنی چادر جو باندھی ہے, حالانکہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ تکنے سے اوپر رہے کپڑا مرد کا, تکنے سے نیچے نہ جائے, تکنے سے اوپر رہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی اپنی سنت یہ ہے کہ وہ نصف ساق تک آدھی پنڈلی تک چادر کو رکھا کرتے تھے, اللہ کے رسول کو پسند تھا اس طرح کہ یہ مزدوروں والا لباس ہے, مزدور جب مزدوری کرتا ہے کام پہ لگتا ہے نا تو اس طرح کپڑے اوپر کر لیتا ہے, آدھی پنڈلی تک چادر چڑھا لیتا ہے, آپ کو پسند تھا مزدوروں والا لباس. حضرت عثمان غنی نے چادر نصف پنڈلی تک رکھی ہوئی جا رہے ہیں, راستے میں ایک صاحب نے ٹوکا کہ عثمان تم کفار مکہ کی طرف جا رہے ہو, وہاں بڑے بڑے سردار ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سفیر بن کے جا رہے ہو, لہذا کفار مکہ کے ہاں چادر جتنی ٹکنے سے نیچے ہو بڑی ہو وہ بڑا آدمی سمجھا جاتا ہے, آپ کی بات میں وزن ہوگا, چادر کو نیچا کرو, اس طرح تو آپ کو مزدور سمجھیں گے, آپ تو قاصد لگو گے ہی نہیں, آپ کی بات کا وزن ختم ہو جائے گا. حالانکہ اس کو نصف پنڈلی سے نیچے اس کو لے جایا جا سکتا تھا, تکنے سے اوپر تک لے جایا جا سکتا تھا, لیکن عثمان کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ میری عزت کریں یا نہ کریں، میری بات میں وزن رہے یا نہ رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی سنت یہی ہے، اس لیے میں نے یہی پسند کیا. یعنی اس میں بظاہر کوئی ایسی عیب والی بات نہیں، جائز تھا اپنے تک لے جانا، لیکن ذہن میں یہ چیز سوار ہے کہ اللہ کے نبی کا عمل نصف انلی تک ہے، لہذا مجھے یہی محبوب ہے. معاشرہ اس کو کتنی بری نگاہ سے دیکھتا ہے. فاتح ایران حضرت حذیفہ بن جمان رضی اللہ تعالی عنہ ایران میں جاتے ہیں کسرا کے پاس مذاکرات کرنے کے لیے. مذاکرات شروع ہونے سے پہلے کسرا نے مہمانی کی میزبانی کا کے فرائض انجام دیے اور ان لوگوں کی مہمانی کی، تو پہلے کھانا وغیرہ لگا دیا. حضرت حذیفہ بن یمان کھانا کھا رہے ہیں، دیوالہ زمین پہ گر گیا. دیکھیے ہمارے ہاں کتنا معیوب ہے، گھر میں تو چلو پھر بھی آدمی جب ادھر ادھر دیکھتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا تو چلو حدیث یاد آ جاتی ہے تو چلو کوئی بات نہیں اٹھا رہا. لیکن ہوٹل پہ ہم بیٹھے ہوں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم ایسا کر جائیں، یا ہوٹل پہ نہیں ویسے کسی کے سامنے ہم بیٹھے ہوں تو ہم ایسا کر جائیں. اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے کہ نوالا تمہارے ہاتھ میں جب گرتا ہے اس کو اٹھا، دیکھو اگر مٹی ہے تو اس کو صاف کرو، جھاڑ دو اور بسم اللہ کر کے کھا لو. تمہیں نہیں معلوم اللہ نے تمہارے رزق کے کس نوالے میں برکت رکھی، لہذا اس کو ضائع نہیں ہونے دو. حضرت حذیفہ بن جمان کس راہ کے دربار میں بیٹھے ہیں، جو اس وقت جس طرح آج امریکہ بڑی سپر پاور سمجھا جاتا ہے، اس دور میں کسرا دنیا کی بڑی سپر طاقت، کسرا کا دربار ہے، اس کا دسترخوان ہے، حذیفہ بن جمان وہاں مہمان ہے اور نوالا ہاتھ سے گر جاتا ہے. آپ نوالا اٹھانے کے لیے نیچے جھکتے ہیں کہ میں نوالے کو اٹھاؤں. برابر بیٹھے ہوئے ایک اور صاحب نے آپ کو کوہنی ماری، حذیفہ بن جمان، اور کہا کہ معلوم نہیں یہ کسرا کا دربار ہے اور اس طرح کی تو گھٹیا حرکت کرتا ہے، زمین سے نوالے اٹھا کے کھا رہا ہے، یہ لوگ کیا کہیں گے کہ اتنے بھوکے ہیں ایسے. حضرت حذیفہ بن جمان نے بڑے مختصر الفاظ میں آتروں کو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہاؤ لائے ہوما کا، ارے نہ دانو ان بے وقوفوں کی خاطر مجھ سے اللہ کے رسول کی سنت چھڑوا رہے، یعنی وہ کسرا کا دربار ہے. فرماتے ہیں یہ احمق ہیں، یہ بے وقوف ہیں، ان احمقوں کی خاطر آتروں کو سنت رسول اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی کی سنت کو ترک کر دوں. میرا مقصد کہنے کا یہ ہے وہ صحابہ کرام اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے ایک لفظ سنتے ہیں اسے چھوڑنا گوارا نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان لوگوں کے سامنے یہی تہوار 23 مرتبہ آیا دور نبوت کی زندگی میں، لیکن صحابہ کرام نے کبھی بھی اسے منانے کی کوشش نہیں کی. مسجد میں جھنڈیاں لگائی ہیں، مدینے کی گلیوں میں جھنڈیاں لگائی ہیں، یا مدینے کے جو گھوڑے گدھے خچر تھے ان کے گلے میں کوئی ہار ڈال دی ہوں جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، جا کے دیکھے سب سجے ہوئے ہیں، گدھے بھی سجے ہوئے ہیں، گھوڑے بھی سجے ہوئے ہیں، خچر بھی سجے ہوئے ہیں، کارے بھی سجی ہوئی ہیں. خاص کر بارہ ربیع الاول تو دیکھیے گا، اونٹ گاڑیاں، گدا گاڑیاں، بیل گاڑیاں سب سجی ہوئی ہیں. یہ کون سا طریقہ؟ پھر یہ عبادت جلوس کی شکل میں، جلوس کی شکل میں. حالانکہ میں دعوے سے کہتا ہوں اور چیلنج سے کہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری دور نبوت کی زندگی میں آپ ایک عبادت ایسی نہیں دکھلا سکتے جو عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے مسجد نبوی سے نکل کر مدینے کی گلیوں میں کی. ایک عبادت بھی ایسی بتا دی جو آپ نے کبھی جلوس کی شکل میں اسے کیا. عبادت اس کا تعلق مسجد سے ہے، اس کا تعلق مسجد سے ہے. مسجد میں آپ آئیں، عبادت کریں، اگر واقعی عبادت ہے. ابھی کل پرسوں مجھے ایک دوست نے ایک پمفلٹ دیا، ذرا غور کیجئے کے نام سے، غور کیجئے کے نام سے پمفلٹ چھپا، اس میں دو چار دلائل دیے ہوئے ہیں اس بات پر، اور بالکل پہلی دو تین لائنیں ہیں اس کی، پہلی دو تین لائنیں بالکل ابتدائی دو تین لائنیں بسم اللہ کے بعد اس نے لکھی ہیں، اس سے اچھی طرح معلوم ہو جاتا ہے ذرا بھر بھی عقل رکھنے والا کہ آگے لکھنے والا کیا لکھے گا. اس نے لکھا ہے دیکھو، دنیا میں معاشرے میں ہمیں ہزاروں خوشیاں آئے دن ملتی رہتی ہیں اور ہم وہ خوشیاں مناتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے کسی سے دلیل مانگی یا کبھی کسی نے ہم سے دلیل مانگی کہ تم کیوں خوش ہو رہا؟ جب اللہ کے نبی کی پیدائش کی باری آئی تو پھر دلیلیں مانگی جا رہی. یعنی یہ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دلیل ولیل ہمارے پاس نہیں، دلیل ہمارے پاس نہیں ہے. مجھے بتلاؤ تمہارے گھر میں بیٹا ہوتا ہے تم دوستوں میں لڈو تقسیم کر دیتے ہو؟ کبھی تم نے دلیل مانگی کہ قرآن میں ہے؟ ارے اگر کسی کے گھر میں بیٹا ہوتا ہے وہ اگر لڈو بانٹتا ہے, قرآن میں نہیں ہے حدیث میں نہیں ہے, تو مجھے بتائیے وہ شخص کہتا ہے کہ لڈو بانٹنا ثواب ہے, لڈو بانٹنا ثواب ہے یا لڈو بانٹنا سنت ہے, یا یہ عید کا دن ہے یا عید کا تہوار ہے؟ ہرگز. آپ مثلاً میں نے چشمہ لگایا ہے, میں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ چشمہ لگا کے خطبہ دینے کا اتنے نفل کا ثواب بڑھ جاتا ہے, یہ چشمہ لگا کے نماز پڑھنے کا ثواب جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے, یہ چشمہ اتار کے نماز پڑھنے سے ثواب گھٹ جاتا ہے. یہ میری ضرورت ہے؟ اس پر گناہ یا ثواب کب ہوگا؟ جب اسے آپ شرعی درجہ دیں گے. ہاں اگر میں یہ کہوں چشمہ لگانا سنت, اب دلیل کی ضرورت ہے, اب دلیل کی ضرورت ہے. اسپیکر ہے, ہم اسے استعمال کرتے ہیں, لوگ دلیل دیتے ہیں. میاں اسپیکر حضور کے زمانے میں تھا, حضور نے کبھی اسپیکر میں خطبہ دیا؟ تم لوگ کیوں اسپیکر میں خطبہ دیتے تو بھی دیتے ہیں. لیکن ہم نے کبھی بھی نہیں سوچا کہ اسپیکر میں خطبہ سننے سے اتنا ثواب بڑھ جاتا ہے, یا اسپیکر میں خطبہ دینے سے اتنا ثواب گھٹ جاتا ہے, یا اسپیکر میں خطبہ دینے والے کو اتنا ثواب ملتا ہے. نہیں, یہ دنیا میں ضرورت ہے کہ آج آواز جو 10 آدمیوں تک جاتی ہے, اسپیکر سے 1000 آدمی تک پہنچ سکتی ہے. یہ وقت کی ضرورت ہے, وقت کی ایجاد ہے, اس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. آپ بس کے ذریعے جاتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ میاں بسیں بدعت ہیں, کاریں بدعت ہیں, ہوائی جہاز بدعت ہیں. بدعت ہو سکتی ہے اس شکل میں, اگر آپ یہ کہیں کہ ہوائی جہاز سے حج پہ اگر جائیں تو اتنا ثواب ہے, بس میں جائیں تو اتنا ثواب ہے. اب جب ثواب کی بات آئے گی ہم دلیل مانگیں گے, اور دلیل شریعت کی ہوگی, اور اس کی دلیل نہیں. آپ کہتے ہیں کہ جشن عید میلاد النبی بڑا ثواب ہے, اور دلیل کیا ہے؟ حدیث قرآن مجید میں ہے, قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا خیر مما یجمعون. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے کہا تھا, اے صحابہ کرام کی جماعت, تم کفار کی دولت کو, ان چیزوں کو مت دیکھو. ارے جو اللہ کا فضل تمہیں ملنے والا ہے آخرت کے دن, اللہ کی رحمت تمہیں حاصل ہونے والی ہے آخرت کے دن, فلیفرحوا, تم اس نعمت پر خوش ہو, خیر مما یجمعون, وہ اس سے بہتر ہے جو یہ دنیا کما رہے ہیں. ان کی دنیا کی جمع پونجی سے وہ نعمت بہتر ہے جو آخرت میں تمہیں ملنے والی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا. لیکن خوشی خوش ہونے سے اور خوشی منانے میں وہ زمین آسمان کا فرق ہے. ایک ہے خوش ہو جاؤ, اللہ نے تجھے بیٹا دیا, خوش ہو جاؤ, یہ الگ چیز ہے. خوش ہو جاؤ, اللہ نے آپ کو نیک مقاصد میں کامیاب کیا ہے, یہ الگ چیز ہے. ایک ہے خوشی مناؤ, چراغاں کرو, جھنڈیاں لگاؤ, جلوس نکالو, نعرے لگاؤ. اور تو اور اب تو اہل توحید بھی میدان میں کوچ پڑے, ربیع الاول آیا نہیں اور سیرت کے جلسے شروع, ربیع الاول آیا اور سیرت کے جلسے شروع. ارے یہ کہاں کا انصاف ہے بتائیے؟ لوگوں کی دیکھا دیکھی, لوگ تعریف کر رہے ہیں, ہم اس کی تربیت کریں گے. سیرت کے جلسے منانے ہیں سارا سال کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی محبت کوئی زمانی یا وقتی چیز نہیں ہے کہ کوئی زمانہ کوئی سیزن, جیسے آج کل برسات کا سیزن ہے, پنجاب میں سیلاب کا سیزن ہے, کہ ایک جوش چڑھا دریا باہر آ گیا. محبت سیزن کی چیز نہیں ہے کہ ربیع الاول آئے گا تو حضور کی محبت جوش میں آ جائے گی اور پھر سفر آئے گا تو مان پڑ جائے گی. نہیں, محبت زبانی مکانی قیود سے بالکل ماورا چیز ہے. محبت تو ایسا پاکیزہ جذبہ ہے جو ہر دور میں زندہ رہتا ہے, ہر دور میں زندہ رہتا ہے. مکانی قیود سے بالکل ماورا چیز ہے. محبت تو ایسا پاکیزہ جذبہ ہے جو ہر دور میں زندہ رہتا ہے, ہر دور میں زندہ رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دارمی کی روایت, ان کے شاگرد اور کچھ دوسرے صحابہ صبح کی نماز سے پہلے ان کے دروازے پر بیٹھے. عبد الرحمن بن عوف آتے ہیں, کہا کہ کیا ابھی عبداللہ بن مسعود باہر نہیں آئے؟ کہا نہیں, ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں, ابھی نہیں آئے. وہ بھی ساتھ بیٹھ گئے انتظار کرنے کے لیے. عبداللہ بن مسعود آئے, ان کو ساتھ لے کر کے مسجد چلے, مسجد نبوی کی طرف. راستے میں شاگردوں نے کہا کہ ابن مسعود کیا تم نے ایک بات دیکھی؟ کہا کیا؟ کہ مسجد میں کچھ لوگ جمع ہیں, نماز کا انتظار کر رہے ہیں, حلقے بنائے ہوئے ہیں, ایک آدمی بیچ میں بیٹھا ہے, باقی ارد گرد ہیں, کنکریاں ان کے ہاتھ میں ہیں, وہ جو بیچ میں سانپ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں سو مرتبہ اللہ اکبر کہو, پھر وہ سو مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں, پھر وہ کہتا ہے سو مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو, پھر وہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں, پھر وہ کہتا ہے سو مرتبہ تسبیح یعنی سبحان اللہ کہو, پھر وہ سو مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں. عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ کیا تم نے انہیں کچھ نہیں کہا؟ کہا کہ میں کیا کہتا؟ کہا کہ تم انہیں کہتے کہ تم کنکریوں پر یہ تسبیحاں نہ پڑھو, اپنی برائیاں گنو اور تمہاری نیکیوں کا میں ذمہ دار ہوں کہ اللہ ضائع نہیں کرے گا. انہوں نے کہا کہ آپ اگر چل کے وہاں پہنچیں گے تو انشاءاللہ آپ ضرور دیکھ لیں گے. عبداللہ بن مسعود وہاں پہنچے, دیکھا کہ باقی لوگ ویسا کر رہے, جیسا ساتھیوں نے بتایا تھا. بڑا غصے میں کہتے ہیں کہ ابھی صحابہ کرام موجود ہیں, ابھی صحابہ کرام موجود ہیں اور ان کی موجودگی میں نبی کا ابھی کفن گیلا ہے, نبی کے ابھی برتن نہیں ٹوٹے گھر کے استعمال کے, ابھی وہ جوں کہ تم موجود ہیں اور تم نے ابھی سے بھی دعوت شروع کر دی, ابھی سے بھی دعوت شروع کر دی. اب بظاہر دیکھیں اس میں کیا حرج, کیا بری بات تھی, کیا برا کام تھا. کلمہ پڑھ رہے ہیں, تسبیح پڑھ رہے ہیں, اللہ اکبر کہہ رہے ہیں, لیکن حضرت عبداللہ مسعود نے روکا, انہیں ٹوکا کہ ابھی تو اللہ کے نبی کا کفن گیلا ہے, یعنی اتنا زیادہ عرصہ نہیں کیا ہوا آپ کو دنیا سے گئے ہوئے اور تم نے ابھی سے بدعتیں شروع کر دی. اللہ کے نبی کی زندگی میں ام عائشہ ذکر اللہ تعالی عنہا کے پاس تین ساتھی آتے ہیں, اللہ کے رسول کی بات کے متعلق پوچھتے ہیں, سوال کرتے ہیں. ام عائشہ بتاتی ہیں کہ آپ ایسی ایسی بات کرتے تھے. انہوں نے کہا سبحان اللہ, ہم تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کرتے تنزی کی روایت. چنانچہ ان لوگوں نے وہیں کھڑے کھڑے عہد کیا, ایک نے کہا میں زندگی بھر شادی نہیں کروں گا, ساری زندگی عبادت میں گزارتا ہوں, ایک نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا, ایک نے کہا میں رات کو سوؤں گا نہیں, ساری رات جا کے عبادت کروں گا. تینوں عہد کر کے مسجد نبوی چلے گئے. اللہ کے رسول گھر تشریف لایا, اما عائشہ نے بتایا کہ ایسے ایسے لوگوں نے آپ کی عبادت کے متعلق پوچھا, میں نے بتایا, وہ اس طرح کا عہد کر کے مسجد چلے گئے. اللہ کے رسول غصے سے سرخ مسجد میں پہنچے, فرمایا کہ تم نے ایسا 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 تم نے کہا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے ایسا کہا. آپ نے فرمایا خبردار, مجھ سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو, میرا طریقہ یہ ہے, میں رات کو سوتا بھی ہوں اور جاگتا بھی ہوں, عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں, پھر فرمایا میں روزے رکھتا بھی ہوں چھوڑتا بھی ہوں, پھر فرمایا میں نے شادی بھی کی ہے, میرے بچے بھی ہیں. فرمایا تم پر تمہارے جسم کا بھی حق ہے, تمہارے بیوی بچوں کا بھی حق ہے, تم پر تمہارے رب کا بھی حق ہے, لہذا سارے حقوق ادا کرو, اگر ایک کے پیچھے پڑ جاؤ گے اور باقی حقوق مار دو گے تو مجھ سے آگے بڑھنے والی بات, اور خبردار مجھ سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. اب آپ دیکھیں ہمیشہ روزے رکھنا کوئی بری بات ہے؟ ہمیشہ روزے رکھنا کوئی بری بات ہے؟ ساری رات جا کر نفل پڑھنا کوئی بری بات ہے؟ شادی اس نیت سے نہ کرنا کہ بیوی بچوں کی فکر جو ہے مجھے اللہ سے غافل کر دے گی, بظاہر کتنا اچھا نظریہ معلوم ہوتا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کو پسند نہیں آیا, اس لیے کہ اللہ کے رسول کے طریقے کے خلاف, طریقے کے منع سے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اسود کا بوسہ لیتے, بوسہ لینے سے پہلے حضرت اسود کو مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پتھر دیکھ, میری نظر میں تیری کچھ حیثیت نہیں, میری نظر میں تو سوائے ایک پتھر کے کوئی حیثیت نہیں رکھتا, اللہ کی قسم اگر میں نے اللہ کے رسول کو نہ دیکھا ہوتا کہ وہ تجھے بوسہ دیتے تھے, میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا, میں تجھے بوسہ صرف اسی لیے دے رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے تجھے بوسہ دیا ہے. یعنی معیار صحابہ کرام کے ہاں صرف ایک تھا, اللہ کے رسول نے یہ کام کیا ہے لہذا وہ حق ہے, اللہ کے رسول نے ایسا کرنے کو کہا ہے لہذا وہ حق ہے, ایسا نہیں کیا ہے یا اس سے منع کیا ہے لہذا اس کی کوئی حیثیت نہیں. فرمایا صلاۃ ربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے تیرے رب کی قسم, لا یؤمنون, دنیا میں بے شک تین فٹ کی داڑھی اس کی کیوں نہ ہو, لا یؤمنون وہ ایماندار نہیں ہو سکتا, بڑے بڑے جبے بھی اس نے کیوں نہ پہنے ہوئے ہوں, ہزار دانوں کی تسبیح بھی کیوں نہ اس کے ہاتھ میں ہو, اور بڑی دستار بھی اس کے سر پہ کیوں نہ رکھی ہو, دنیا علامہ کے نام سے, خطیب اعظم کے نام سے, مفتی اعظم کے نام سے اور عالم فاضل کے نام سے اسے کیوں نہ یاد کرتی ہو, شیخ الحدیث اور محدث کے نام سے کیوں نہ یاد کرتی ہو. لا یؤمنون وہ پکا بے ایمان ہے, حتی یحکموک فیما شجر بینہم, جب تک اپنے تمام تر تنازعوں کے درمیان آپ کو حاکم نہ مان لے, آپ کو فیصل نہ مان لے, آپ کو جج نہ مان لے, تب تک وہ ایماندار نہیں ہو سکتا. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت, صرف تجھ سے فیصلہ کروا لینا کافی نہیں ہے, تیری عدالت میں مقدمے کو پیش کرنا صرف کافی نہیں, بلکہ تیرے فیصلے کے بعد, تیرا فیصلہ سننے کے بعد اگر وہ فیصلہ ان کی ذات کے خلاف ہو, برادری کے خلاف ہو, جماعت کے خلاف ہو, خاندان کے خلاف ہو, مسلک کے خلاف ہو, اپنی سوچ اور ذہن کے خلاف ہو, وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا, دل و جان سے اسے تسلیم کر لے, دل و جان سے اسے مان لے. ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا, دل میں کسی قسم کی گھٹن اور تنگی محسوس نہ کرے, کاش یہ فیصلہ ایسا نہیں ایسا ہوتا, یوں بھی نہ کرے بلکہ دل و جان سے اسے مانے. جب تک فرمایا وہ ایسا نہیں کرتا, لا یؤمنون آسمانی فتویٰ ہے یہ, جس کو چیلنج نہیں ہو سکتا. لا یؤمنون پکا بے ایمان ہے, وہ ایماندار ہو ہی نہیں سکتا. یہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے فتویٰ جاری فرمایا اور دنیا میں ہمیں بتایا. دیکھو آج جشن مناتے ہو, عید مناتے ہو, میلاد کے نام سے, کسی بھی نام, یہ ساری رسومات تم ادا کرتے ہو, کس لیے؟ دل میں یہی ہوتا ہے نا کہ اللہ خوش ہو جائے. کرنے والوں کے دل میں یہی ہوتا ہے اللہ خوش ہو جائے, اللہ راضی ہو جائے. لیکن اللہ کے قرآن سے تو کبھی پوچھو کہ رب کس طرح راضی ہوتا ہے, اللہ کس طرح راضی ہوتا ہے, کبھی قرآن سے بھی پوچھا؟ آئیے قرآن سے پوچھئے اللہ کس طرح راضی ہوتا ہے. ورنہ تو اللہ کو راضی کرنے کے دنیا نے ہزاروں طریقے نکالے. ایک وہ ہے کپڑے بالکل اپنے پھاڑ دیتا ہے, بالکل کپڑے پھاڑ دیتا ہے, بالکل برہنا پھرتا ہے سڑکوں میں, لوگ انہیں مجذوب کہتے ہیں, بڑا جی مجذوب, بڑا پہنچا ہوا, بڑی کرنی, کسی کو گالیاں دیتا ہے, کسی کو پتھر مارتا ہے, اور جس کو پتھر لگ گیا تو سمجھو اس کا بیڑا پار. ملتان میں ایک تھا بابا بگا شیر کے نام سے, بالکل برہنا پھرتا تھا, لوگ اسے ستاتے تھے, اس ارادے سے ستاتے تھے کہ یہ ہمیں پتھر مارے یا گالی دے, اور جس کو وہ گالی دیتا تھا بھی اس کا بیڑا پار. سگریٹ پیتا تھا, سگریٹ پی کے پھینکتا تھا, لوگوں کا ہجوم ٹوٹ پڑتا تھا اس سگریٹ کو اٹھانے کے لیے, کہ بڑا تبرک ہے. اور اس کی اپنی حالت یہ ہے, تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں, اس کی اپنی پوزیشن یہ ہے, تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں ہے, لیکن دنیا میں خزانے بانٹتا پھرتا. مشرق کی عقل تکنے میں ہوتی, سوچتا نہیں ہے, ارے خود اتنا کنگال ہے کہ تن ڈھانپنے کا کپڑا اس کے پاس نہیں ہے, اور میں اس کے پاس مرادیں لینے کے لیے آیا ہوں. اب وہ بھی یہ سمجھتے ہم رب کو راضی کر رہے ہیں. اور یہ بھی ایک طریقہ ہے, ساری زندگی انسان تجارت کرتا ہے, کماتا ہے, مسجد میں کبھی نہیں آتا, لیکن جب مہینے بعد حساب کرتا ہے, جو پیسے بچتے ہیں اس کو بنتے ہیں, تو اس میں سے کچھ پیسے آ کر کے مسجد کے تیل کے لیے دے دیتا ہے, بجلی کے لیے دے دیتا ہے, یا کوئی صف ڈلوا دیتا ہے. وہ بھی سمجھتا ہے میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں. کوئی ہر جمعرات کو مزار پہ جاتا ہے, وہیں کھڑے ہو کر دعائیں مانگ لیتا ہے, دعا اگربتیاں لگا لیتا ہے, پھولوں کی چادر چڑھا لیتا ہے, وہ بھی یہ سمجھتا ہے میں رب کو راضی کر رہا ہوں. مختلف طریقے ہیں. ایک وہ ہے جو مسجد میں آتا ہے, اللہ کے آگے روتا ہے, گڑ گڑاتا ہے, دعائیں مانگتا ہے, وہ بھی یہ سمجھتا ہے میں رب کو راضی کر رہا ہوں. مختلف طریقے ہیں رب کو راضی کرنے کے. اب سوال یہ ہے کہ ان طریقوں میں سے رب کو کون سا طریقہ پسند ہے؟ دیوبندی طریقہ, بریلوی طریقہ, شافی طریقہ, مالکی طریقہ, حنبلی طریقہ, اہل حدیث والا طریقہ, کون سا طریقہ رب کو پسند ہے؟ اور کون بتائے گا کہ کون سا طریقہ رب کو پسند ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھئے. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا یارانہ قائم کرنا چاہتے ہو, اللہ سے اپنی دوستی رکھنا چاہتے ہو, اللہ سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہو, کپڑے پھاڑنے کی ضرورت نہیں, سر میں مٹی ڈالنے کی ضرورت نہیں, کسی قبر پر چادر چڑھانے اگربتیاں لگانے کی ضرورت نہیں, اور سڑکوں پہ مارا مارا پھرنے کی ضرورت نہیں, برہنوں سے پتھر کھانے کی ضرورت نہیں, گالیاں کھانے کی ضرورت نہیں, چلے کاٹنے کی ضرورت نہیں, دیگے چڑھانے کی ضرورت نہیں, کالے یا سفید بکرے کاٹنے کی ضرورت نہیں, ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہو, اللہ نے اپنی دوستی کے معیار کے لیے ایک ہستی کو مقرر کر دیا ہے, اس کے نقش قدم پر چلتے چلے جاؤ, یحببکم اللہ, اللہ تمہیں اپنا دوست بنا لے گا. ایک معیار رب العالمین نے تمہیں دے دیا, اپنا پیغمبر دنیا میں بھیج دیا, یہ اپنے قدموں کے نشانات زمین پر جو چھوڑتے ہوئے جا رہا ہے, انہی قدموں پر اپنے قدم رکھتے چلے آؤ, دائیں بائیں مڑ کر مت دیکھو, یحببکم اللہ, تمہارا مقصود, تمہارا مطلوب تمہیں مل جائے گا. اے اللہ ہم تو بڑے مطلبی انسان ہیں, کسی سے دوستی بھی رکھتے ہیں تو مطلب کے لیے, دنیا میں دوست بیماری کے وقت کام آ جاتے ہیں، غم کے وقت کام آ جاتے ہیں، شادی میں کام آ جاتے ہیں، ولیمے میں کام آ جاتے ہیں۔ اللہ تیری دوستی ہمیں کیا فائدہ دے گی؟ تو اس سے دوستی تو رکھیں، تیری دوستی ہمیں کیا فائدہ دے گی؟ ہم تو بڑے مطلبی لوگ ہیں، مطلب بغیر ہم دوستی نہیں رکھتے۔ فرمایا دنیا میں جس سے بھی تم دوستی رکھتے ہو تمہاری دوستیاں تمہیں عارضی فائدے دیتی ہیں، لیکن میری دوستی تمہیں اب بھی فائدہ دے گی۔ یغفر لکم ذنوبکم، جب تم میرے دوست بن جاؤ گے تو میں تمہاری تمام خطائیں معاف فرما دوں گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہ اللہ کی دوستی کا فائدہ ہے، اور اس کی دوستی کا طریقہ کیا ہے کہ میں نے ایک ہستی کو مقرر کر دیا ہے، اس ہستی کے نقش قدم پر تم چلتے چلے آؤ تو میری دوستی، میری محبت، میرا یارانہ، میرا رشتہ، میرا تعلق تمہیں حاصل ہو جائے گا۔ یہ ایک معیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، اس کے لیے ہمیں کچھ بھی نظریں، نیازیں، چڑھاوے چڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ معیار ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ اللہ کے رسول مسجد میں کھڑے ہیں، جمعہ کا دن ہے، خطبہ دے رہے ہیں، کچھ لوگ باہر اس طرح کھڑے ہوئے ہیں، کچھ تجارتی قافلے کو دیکھ رہے ہیں، کچھ ادھر دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، مسجد کے دروازے سے گزرے، ایک قدم چوکھٹ کے باہر ہے، ایک قدم چوکھٹ کے اندر ہے۔ اللہ کے رسول کی زبان سے سنا کہ آپ فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ، چوکھٹ کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ دوسرا قدم اندر رکھنا جو ہے وہ گواہ نہیں کیا کہ اللہ کے نبی کی زبان سے یہ میرے کانوں نے لفظ سنے ہیں کہ آپ فرما رہے ہیں بیٹھ جاؤ، اور جہاں بھی سنا بیٹھ جاؤ وہیں بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول دیکھ کر مسکراتے، فرمایا عبداللہ میں نے تمہیں نہیں کہا، میں نے باہر والوں سے کہا تم اندر آ جاؤ۔ میرا مقصد کہنے کا یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی زبان سے وہ لوگ کچھ سنتے فوراً ویسا کرتے۔ کیا ان کو اللہ کے رسول سے محبت نہیں تھی کہ انہوں نے ایک دن بھی کبھی آپ کے تہوار پر، اور دلیل اس رسالے میں ایک اور دلیل بھی، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ آپ پیر کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے کہ آپ کیوں رکھتے ہو؟ مسلم کے حوالے سے حدیث ہے، یہ صحیح حدیث ہے، آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یہ میری پیدائش کا دن ہے اور اس دن مجھ پر وحی آئی، اس شکرانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور روزہ رکھتا ہوں۔ اور بعض روایتوں میں یوں بھی آتا ہے کہ اس دن اعمال اوپر جاتے ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جائیں تو میں روزے کی حالت میں، یعنی ان اعمال میں یہ چیز بھی لکھی ہوئی ہو کہ اللہ کے رسول نے آج روزہ رکھا ہے، یوں بھی ہے، مان لیا، اس میں کوئی مذاکرے والی بات نہیں، اللہ کے رسول نے روزہ رکھا۔ لیکن روزہ رکھنا اور جھنڈیاں لگانا یہ ہم مانی چیز ہے؟ کوئی بھی عقل سے پوچھے، کسی سے پوچھ لیں، روزہ رکھنا اور جھنڈیاں لگانا، روزہ رکھنا اور جلوس نکالنا، روزہ رکھنا اور قوالیاں اور نعتیں کہنا، یہ ایک چیز ہے؟ بھوکا پیاسا رہنا اور سبیلے لگانا دونوں ایک چیز ہے؟ صبح سے کھانا اور شام تک کچھ نہ کھانا اور یوں سارا دن لڈو اور جلیبیوں سے پیٹ بھرنا، یہ دونوں ایک چیز ہے؟ فرق ہے۔ آپ بے شک سنت پہ عمل کیجیے، اس حدیث کو دلیل بناتے ہیں تو پھر اس طرح کیجیے۔ دلیل یہ کہ اللہ کے رسول نے اس دن روزہ رکھا، یہ دلیل شکرانے میں۔ اب ان کی مراد اصل کیا ہے کہ جی آپ نے خوشی منائی، ہمیں خوشی منانے سے انکار نہیں ہے، خوشی منائیے، لیکن جو دلیل دی جا رہی ہے کہ اللہ نے خوشی، اللہ کے رسول نے خوشی اس طرح منائی روزہ رکھ کر، آپ اس طرح منائیے۔ جس سے لوگ دلیل دیتے ہیں کہ وہ ایس کرنی کو پتا چلا کہ اللہ کے رسول کا ہو تو میں دانت مبارک شہید ہوا تھا تو اس نے اپنا ایک دانت توڑ دیا، پھر خیال آیا کہ پتہ نہیں یہ والا ٹوٹا تھا یا یہ والا، تو انہوں نے دوسرا توڑ دیا، پھر خیال آیا کہ پتہ نہیں ادھر والا شہید ہوا ہوگا، انہوں نے وہ توڑ دیا، اسی طرح پوری بتی سی نکال دی، اور پھر حلوا کھایا۔ اب وہ دانت نکالنے والا جو وہ محبت ہے وہ آج کسی کو بھی یاد نہیں، کسی کو بھی، لیکن اس دن حلوا کھانا بچے بچے کو یاد، بچے بچے کو، یعنی میٹھی سنت اور آسان اور پسندیدہ سنت وہ سب کو یاد ہے۔ حالانکہ یہ کوئی حدیث کا مسئلہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے اس دن حلوہ ہی کھایا تھا، کہیں یہ نہیں ملتا، لیکن عقل سے بھی آخر دانت جو شہید ہوا ہوگا تو کوئی نرم چیز کھائی ہوگی، عقل یہی کہتی ہے، ہم بھی گھر میں یہی کرتے ہیں، اگر منہ میں کوئی تکلیف ہو، کوئی ایسی تکلیف ہو دار میں، ہم چبانے والی چیز استعمال نہ کر سکتے ہو تو کھچڑی، حلوہ، کوئی ایسی چیز ملی دار، کوئی ایسی چیز آدمی بنا لیتا ہے نرم چیز، ٹھیک ہے جی آپ نے کھائی ہوگی، لیکن دانت ٹوٹنے کے بعد، پہلے نہیں۔ اور یہاں تو پوری بتیسی سلامت اور حلوے کی دیگیں ختم ہو رہی ہیں، پوری بتیسی سلامت اور پھر بھی حلوے کی دیگیں ختم ہو رہی ہیں، ارے یہ کون سی محبت ہے؟ محبت کا وہی طریقہ ہونا چاہیے، بنتے ہو وفادار وفا کر کے دکھاؤ، کہنے کی وفا اور ہے کرنے کی وفا اور، کہنے کو تو یار لوگ بہت کہہ دیتے ہیں ہم جی بڑے سچے عاشق رسول ہیں, بڑی محبت ہے, بڑی محبت ہے. وہ آپ نے سنا ہوگا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے, مسجد میں مولوی صاحب بیٹھے پڑھا رہے تھے, ایک خاتون آئی کہ جی مولوی صاحب مجھے مجنو سے ملنا ہے. کہنے لگے کیا بات ہے؟ کہ جی اس کی لیلا نے کھیر کا پیالہ بھیجا ہے. تو میں مجنو ہوں, بولے میرا نام مجنو. پیالہ لے لیا, کھا گئے. اب تو وہ بیچاری ہر روز آتی, پوچھتی بھی نہیں, اس کو تو پتا چل گیا یہ مجنو ہے. ہر روز آتی, پیالہ اسے دیتی, وہ کھا جاتے. ہفتے میں گردن ماشاء اللہ ٹھیک ٹھاک ہو گئی. اب ہفتے بعد وہ خالی پیالہ لے کر گیا, خالی پیالہ. اب مولوی صاحب ایک سانس اوپر ایک نیچے, رنگ ایک آئے ایک جائے, کہ آج خالی پیالہ لے کر آئی. کہ جی ہاں, وہ تمہاری لیلا نے کہا ہے کہ مجنو کی جان بڑی بن گئی ہوگی, آج اس کے خون کا پیالہ لے کر کے آ. یہ خالی پیالہ اس لیے بھیجا ہے کہ اپنے خون کا بھر کے دو. فوراً فتوا صادر فرمایا کہ بھائی ہم تو کھیر کھانے والے مجنو ہیں, خون دینے والے مجنو دوسری گلی میں رہتے ہیں. بالکل یہی محبت ہے آج عوام الناس کی, سنی کہلانے والوں کی, آج یہی محبت. میں کہتا ہوں آپ بخاری کبھی کھول کے ان کو دکھائیے تو کہ اللہ کے رسول نے رفع الیدین کی ہے. ارے آپ بخاری کا یہ ورق پڑھوائیے کہ اللہ کے رسول نے رفع الیدین کی ہے. سانس وہیں کا وہیں رک جائے گا, مر جائیں گے لیکن ان کے ہاتھ اوپر نہیں اٹھیں گے. ان کو دکھائیے حدیث میں کہ کبھی اللہ کے رسول نے سینے پر ہاتھ باندھے تھے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ناف سے اوپر آ جائے, کبھی نہیں. لیکن حلوے کی بات ہو, نظر و نیاز کی بات ہو, بکرے کی بات ہو, مرغی کی بات ہو, جان کی بازی لگا دی. یہ تو وہی بات ہے نا کہ کھیر کھانے والے مجنو تو ہزاروں, خون دینے والا مجنو صرف دوسری گلی میں رہتا ہے. میرے بھائی خون دینے والے مجنو بنیے. اسلام قربانی مانگتا ہے آپ سے, قربانی. یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ جھنڈیاں صحابہ کرام کو نہیں آتی تھی, ان کے ہاں یہ جھنڈیاں نہیں بن سکتی تھی, یہ رنگ برنگے کاغذ ان کو میسر نہیں تھے, سب کچھ تھا. یا ان کے پاس افرادی قوت نہیں تھی. جو لوگ بے شک تھوڑے تھے جب جہاد کے لیے میدان میں اتر سکتے تھے, تو اس عبادت کے لیے, اس عید کے لیے کیوں نہیں اتر سکتے؟ عید قربان کے لیے جب میدانوں میں جایا کرتے تھے, عید الفطر کے لیے جب میدانوں میں جایا کرتے تھے, تو اس عید میلاد کے لیے کیوں نہیں آیا کرتے تھے مدینے کی گلیوں میں, کیوں نہیں آیا کرتے تھے؟ میرے بھائی آپ سارے کے سارے, عوام الناس بھی اور حکومت کا بھی فرض ہے, یہ سارے مل کے علماء سے پوچھیں. پاکستان ماشاءاللہ بہت بڑا ملک ہے اور بڑا علمی شہر ہے, بڑی لائبریریاں یہاں موجود ہیں. علماء کی پرسنل لائبریریوں کے علاوہ حکومتی سطح پر بھی بڑی بڑی لائبریریاں موجود, بڑی بڑی لائبریریاں موجود. آپ کبھی علماء کو لائبریریوں میں بند کر دیں, باہر سے لگا دیں تالا, اور بولیں جب کھولیں گے جب اس کا ثبوت دکھاؤ گے. پھر میں دیکھتا ہوں کیسے یہ بدعات رد نہیں ہوتی. ان سے پوچھے تو سے, بلکہ حکومت بہت سرپرستی کرتی ہے. اور یاد رکھ لیجئے, ان بدعات کو اگر روکا نہ گیا اسی طرح فروغ ملتا رہا. آج اس کا نام جو کل وفات النبی تھا, پھر میلاد النبی ہوا, پھر عید میلاد النبی ہوا. جب عید تک نام پڑ گیا ہے تو باقی دو نفل پڑھنے میں کون سی دیر باقی ہے؟ آپ دیکھ لیجئے گا, اس بات کو نوٹ کر لیجئے. اگر اس بدعات کا راستہ نہ روکا گیا, چند سالوں میں آپ دیکھیے گا لوگ بالکل اسی طرح دو نفل بھی پڑھیں گے جس طرح آپ عید کی نماز میں پڑھا کرتے. عید تو نام پڑ ہی گیا نا, عید تو نام پڑ گیا, باقی نفل پڑھنے میں کون سی چیز رکاوٹ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں, ابن ماجہ کی روایت ہے, لا یقبل اللہ لصاحب بدعۃ صوما ولا صلاۃ ولا زکاۃ ولا حجا ولا عمرۃ ولا صرفا ولا عدلا یخرج من الاسلام کما تخرج الشعرۃ من العجین. جب انسان کسی بدعت کا مرتکب ہوتا ہے, اس کی نہ نماز, نہ روزہ, نہ حج, نہ زکات, نہ صدقہ, نہ خیرات, نہ فرض, نہ نفل, کوئی چیز قبول نہیں ہوتی. اسلام سے ایسے خارج ہو جاتا ہے جیسے فرمایا گوندے ہوئے آٹے سے بال نکال لو اور بال پر آٹے کا کوئی اثر باقی نہیں ہوتا. اسلام سے ایسے نکل ہو جاتا ہے, ایسے نکل جاتا ہے کہ اسلام کا کوئی رنگ اس بدعتی کے اوپر باقی نہیں رہتا. اور آپ رشتے ناطے بدعتیوں سے, تعلقات بدعتیوں سے, بڑے بڑے تعلقات, بیٹیاں دینا لینا بدعت سے, تو کوئی فرق نہیں. صرف یہ ہے ہماری برادری, سب سے بڑی دلیل کیا ہے ہماری برادری کا. حالانکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں, من بقر صاحب بدعت فقد آن علی حد من الاسلام, جس نے کسی بدعتی کی تعظیم کی, عزت کی کسی بدعتی کی, اس کو بقار بخشا, اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس نے اسلام کو ڈھانے میں اس کی مدد کی, اسلام کو گرانے میں اس کی مدد کی. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں, آج یہ مسئلہ بھی سن لیجئے, لوگ پوچھتے ہیں میاں بدعتی کے پیچھے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ اہل حدیث تو بڑے روکے روکتے رہتے ہیں, اس کے پیچھے نہ پڑھو, اس کے پیچھے نہ پڑھو. اسی حدیث کے تحت دیکھیے آپ جب کسی کو امام بناتے ہیں تو آپ نے گویا اس کی عزت کی, اس کی تعظیم کی, اس کو وقار بخشا. آپ جب آگے مسلح پر کسی کو کھڑا کرتے ہیں تو آپ نے اس کی تعظیم کی ہے. جب آپ بدعتی کو مسلح پر کھڑا کرتے ہیں آپ نے بدعتی کی تعظیم کی ہے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں بدعتی کی عزت کرنے والا اسلام کو گرانے میں اس کی مدد کرنے والا ہے. جس طرح وہ اسلام کو ڈھا رہا ہے گویا اس نے بھی یہ کہہ دیا کہ چلو گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو, وہ بھی اس کے ساتھ لگ گیا. اس سے بچو میرے بھائی, اس سے اجتناب. سارے مل کے علماء سے پوچھیے, محلے کی مسجدوں میں جا کے علماء سے پوچھیے کہ بتائیے یہ چیز کرتے ہیں اس کا ثبوت کیا. بخاری کی ایک روایت ہے, دیکھو اس کو بھی دلیل بنایا گیا. ابو لہب کے مرنے کے بعد اس کے گھر والوں نے دیکھا کہ بڑا پریشان حال ہے, بڑا تکلیف میں ہے. اس سے پوچھا گھر والوں نے خواب میں, یہ بخاری شریف, خواب میں پوچھا کہ بھی تو کیسا ہے. کہا تم سے بچھڑنے کے بعد میں نے کوئی خیر نہیں پائی, یعنی میں عذاب میں ہوں, تکلیف میں ہوں. البتہ ایک شہادت کی انگلی سے کوئی پانی نکلتا رہتا ہے اور وہ مجھے میسر آ جاتا ہے. اور وہ اس وجہ سے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول پیدا ہوئے تھے تو ایک لونڈی صاحبہ نے مجھے آ کر کے خوشخبری دی تھی کہ تمہارے ہاں بھتیجا ہوا ہے, تو میں نے اس کو آزاد کر دیا. تو اب اس کو دلیل بنا کے دیکھو, ایک لونڈی نے صرف اتنا کہا تھا, اللہ کے رسول کی میلاد کی خبر دی تھی ابو لہب کو, اور اس نے اس لونڈی کو جو آزاد کیا تھا اللہ تعالیٰ نے عذاب میں تخفیف کر دی اور انگلی سے پانی جاری کر دیا اور وہ سوچتا ہے پی رہا ہے بڑے مزے کر رہا ہے. اب دیکھیے انسان تھوڑا سا, مسلمان بے عقلا نہیں ہوتا, مسلمان عقل والا ہوتا. اور قرآن مجید بھی جگہ جگہ دعوت فکر دیتا ہے, فلا تدبر القرآن, ارے تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے, سوچ بچار کرو, ہر بات پر اندھے بن کے مت گرو, سمجھو سوچو اس کے معنی کیا ہے, مفہوم کیا ہے. دیکھیے یہی ابو لہب, اگر حضور کے میلاد پر اتنا خوش ہوتا ہے جب اللہ کے رسول نے نبوت کا اعلان کیا اور سارے قریشیوں کو, عربوں کو, ہاشمیوں کو, سب کو بلایا, یا معاشرہ قریش کر کے بلایا, سارے جمع ہیں, اس میں ابو لہب بھی شریک ہے. آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, ارے تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو کامیاب ہو جاؤ گے, یہ اقرار تو کرو. ابو لہب نے سب سے پہلے کھڑے ہو کر کے کہا تبن لک یا محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نعوذ باللہ آپ کے ہاتھ ٹوٹے, آپ ہلاک ہو جائیں, برباد ہو جائیں, آپ نے ہمیں اس لیے بلایا تھا. اللہ کے رسول تو جملہ سنا اور آپ پی گئے, لیکن اللہ کے رسول کے رب نے اسے برداشت نہیں کیا. اللہ رب العالمین نے فوراً کہا تبت یدا ابی لہب و تب, ہاتھ تو تیرے بے ایمان تیرے ٹوٹے, ابو لہب کا نام لے کر کے کہا تبت یدا ابی لہب و تب, ہلاکت ہو بربادی ہو ابو لہب کے لیے, ہاتھ بھی ٹوٹے تو ابو لہب کے ٹوٹے اور نامراد ہو کر بھی مرے تو ابو لہب مرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب ہی بتوا. مقصد میرا کہنے کا یہ ہے, وہ اللہ کے رسول کی پیدائش پر خوش نہیں تھا, بھتیجے کی پیدائش پر خوش تھا, اس میں فرق ہے. ابو طالب ساری زندگی محبت کرتا رہا, لیکن کیا رسول کی حیثیت سے؟ ہرگز نہیں, بھتیجے کی حیثیت. چنانچہ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کے چچا ابو طالب کو اتنی بڑی محبت, اتنا بڑا پیار آپ سے, کیا دن قیامت کے کہ اس کو فائدہ ہوگا؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہاں دن قیامت کو اس کو فائدہ ہوگا. اور فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا دوزخیوں میں سب سے ہلکا عذاب ہوگا میرے چچا کو, اس کو جہنم کے جوتے پہنائے جائیں گے, اس جوتے پہنانے کے بعد یغلی دماغہ کغلی الحمیم, اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہنڈیا میں پانی ابلتا ہے, اور وہ یہ سمجھے گا کہ مجھے سب سے زیادہ عذاب دیا جا رہا ہے, حالانکہ وہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا. میرا مقصد کہنے کا یہ ہے, ابو طالب بھی محبت کرتا تھا لیکن اس کو محبت نے دوزخ سے نجات نہیں دلائی, عذاب سے چھٹکارا نہیں دلایا, لیکن وہ محبت رسول کی محبت نہیں تھی, وہ محبت بھتیجے کی محبت تھی. اور پھر دوسری بات یہ ہے, اگر ان لوگوں کو محبت ہے بھی, میں دعوے سے کہتا ہوں ان لوگوں کو محبت دن قیامت کے ایک رستی برابر بھی فائدہ نہیں دے گی. اس لیے ان لوگوں کے ہاں رسول کا تصور ہی کچھ اور ہے, رسول کا تصور اور ہے. یہ رسول کو نور سمجھتے ہیں جبکہ اللہ نے نور نہیں بھیجا, بشر بھیجا ہے. اب گویا ان کے ذہنوں میں ایک رسول اور ہے, جس کو اللہ نے بھیجا وہ تو بشر ہے, وہ رسول ان کے ذہنوں میں نہیں ہے, نور رسول ہے جس کو اللہ نے نہیں بھیجا. اب جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہی نہیں, اس سے آدمی ساری زندگی محبت کرتا بھی رہے, اس محبت کا کیا فائدہ, کیا فائدہ اس محبت کا؟ وہ رسول حاضر ناظر ہے جس پر ان کا ایمان ہے, جس پر ان کا ایمان ہے وہ رسول حاضر ناظر ہے. اور جس رسول کو اللہ نے بھیجا ہے, وہ اگر مسجد میں ہوتا تھا تو گھر میں نہیں ہوتا تھا, گھر میں ہوتا تھا تو مسجد میں نہیں ہوتا تھا. آپ نے کبھی غور کیا یہ مکی مدنی صورتیں کیا تھیں؟ بالکل سیدھی سی بات ہے، یہ مکی صورتیں مدنی صورتیں کیا چیز ہیں؟ اللہ کے رسول جب ہر جگہ حاضر ناظر تھے تو مکی اور مدنی صورتوں کی تقسیم کا مطلب کیا ہے؟ مکی صورتوں کا مطلب یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے آپ جب مکہ میں تھے، مدینہ میں نہیں تھے، اس وقت قرآن کا جو حصہ نازل ہوا مکی ہے، اور ہجرت کے بعد اب آپ مدینہ چلے گئے، مکہ میں نہیں تھے، اس وقت جو قرآن کا حصہ نازل ہوا مدنی حصہ ہے، یہی ثبوت ہے اس بات کا کہ آپ ہر جگہ نہیں ہیں. ان کی نظر میں جو رسول ہے وہ عالم الغیب ہے، اور جس کو اللہ نے بھیجا ہے وہ عالم الغیب نہیں ہے. کلا قر لکم دی فضائل اللہ ولا عالم الغیب، قرآن کہتا ہے میں عالم الغیب نہیں ہوں، اللہ کے رسول نے خود اعلان کیا. حل کنت الا بشر رسولا، میں تو بشر رسول ہوں، میں تو بشر ہوں، میں تو انسان ہوں. بشر و مثلکم، میں تمہارے جیسا انسان ہوں. آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی اور دو رکعتیں پڑھا دی، پڑھانے کے بعد آپ باہر نکلے، صحابہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے آج دو رکعتیں پڑھا دیے، بڑے پریشان، لیکن ادب سے کچھ کہا نہیں جا رہا. ایک صحابی نے جرت کر کے ذوالجدین نام سے مشہور تھے، کہا اللہ کے رسول نماز کم ہوئی ہے یا آپ بھولے؟ آپ نے فرمایا نہ نماز کم ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں. آپ نے صحابہ کرام کی طرف دیکھا، پھر تھوڑا صحابہ کرام کو حوصلہ ہوا. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول نہیں، دونوں باتوں میں سے ایک بات ہے، ذوالجدین سچ کہتا ہے، آج آپ نے دو رکعتیں پڑھائی. آپ فوراً واپس مصلی پر تشریف لائے، آپ نے بقیہ دو رکعتیں پڑھائی، اور سلام پھرنے کے بعد آپ نے صحابہ کرام سے کہا انما انا بشر مثلکم، ارے میں تمہاری طرح انسان ہوں. انسا کما تنسون، میں ایسے بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو. اذا نسیت فذکرونی، جب میں بھولا کروں مجھے یاد دلایا کرو. اللہ کے رسول کے الفاظ واضح لفظ. تو گویا یہ محبت کوئی معنی نہیں رکھتی، اس لیے کہ ذہنوں میں رسول کا تصور ہی وہ ہے جس کو اللہ نے نہیں بھیجا. وہ تو پھر ایسے ہو گیا جیسے لوگ قادیانی کو رسول بنا لیتے ہیں، کسی کو بھی رسول بنا لیتے ہیں. ارے جس رسول کو اللہ نے نہیں بھیجا ہے اس کو رسول ماننا ہی کفر. رسول پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے جسے اللہ نے رسول بنایا ہے اس کی من عن حیثیت آپ تسلیم کریں، قبول کریں، وہ حیثیت آپ مانیں. اور جب وہ حیثیت مانیں گے تو پھر اس کی بات بھی مانیں گے، اس کا کہا بھی مانیں گے، اس کا طریقہ بھی مانیں گے، اس کی ساری بات مانیں گے، پھر ساری زندگی آپ کے سامنے ہوگی. مارے نہیں برا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. آج معمول سے ہٹ کر کافی بلکہ کافی زیادہ آپ کا ٹائم لے لیا، میں معذرت چاہتا ہوں. انشاءاللہ آئندہ وقت کا خیال رکھیں گے. یہ خصوصی نشست تھی اس لیے ٹائم تھوڑا زیادہ ہو گیا. جزاک اللہ خیر. آخر جزا انہ تعالیٰ جباد قدیم کریم الملک البر الرؤوف الرحیم. کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمان میں جانتا ہے نہ زمین میں؟ پاک ہے وہ اور بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. اس آیت میں اللہ تعالی نے واضح